مخلصوں اور غیر مخلصوں کی ایک مثال. قرآن پاک کی ذیل کی دو آیتوں میں صدقہ و خیرات کرنے والے دو قسم کے آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک وہ لوگ جو مثلا دنیا کے دکھلاوے کے لیے اپنا مال مصارف خیر میں صرف کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو محض اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں. ان دونوں گروہوں کے ظاہری عمل میں قطعی یک رنگی ہے، اور ظاہری عمل میں ایک جیسے ہیں دونوں خرچ کرتے ہیں، لیکن نیتوں میں فرق، اور ظاہر ہے کہ آنکھ ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کر سکتی. لیکن قرآن پاک بتلاتا ہے کہ چونکہ ان کی نیتیں مختلف ہیں، اس لیے ان دونوں کے عمل کے نتیجے میں ان دونوں کے عمل کے نتیجے بھی مختلف ہیں. ایک کا عمل سراسر برکت ہے اور دوسرے کا عمل بالکل اکارت بیکار. آیت کا الذی ینفق مالہ ریاء الناس، فرماتے ہیں اس کے ترجمے میں، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو اور اس پر کچھ سبزہ جم گیا ہو، پھر اس پر زور کی بارش گرے جو اس کو بالکل صاف کر دے، تو ایسے ریاکار لوگ اپنی کمائی کا کچھ بھی پھل نہ لے سکیں گے، اور ان منکر لوگوں کو اللہ اپنی ہدایت اور اس کے میٹھے پھل سے محروم ہی رکھے گا. دوسری مثال، ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان لوگوں کی مثال جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے نفسوں کو ایثار اور انفاق اور راہ خدا میں قربانی کا خوگر بنانے کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس پھولنے پھلنے والے باغ کی سی ہے جو ٹیکری پر واقع ہو، اور جب اس زوروں کی بارش ہو تو وہ دوگنا چوگنا پھیل جائے. تو اگرچہ ان دونوں نے بظاہر یکساں طور پر اپنا مال غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں پر خرچ کیا، مگر چونکہ ایک کی نیت محض دکھاوے کی تھی، اس لیے لوگوں کے دیکھ لینے یا زیادہ سے زیادہ ان کی وقتی داد و تحسین کے سوا اس کو کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ اس کی غرض اس انفاق سے اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی کہ لوگ داد دیں اور لوگ اچھا سمجھیں. لیکن دوسرے نے چونکہ اس ایثار و انفاق سے صرف اللہ کی رضا مندی اور اس کا فضل و کرم چاہا، اس لیے اللہ نے اس کو اس کی نیت کے مطابق پھل دیا. بس یہی وہ سنت اور قانون خداوندی ہے جس کا اعلان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا. ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو چندہ بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں بس ہمارے نام کی ضرورت نہیں، کوئی بھی اگر رسید بنانی ہے تو عبداللہ عبدالرحمن کسی بھی نام سے بنا دیں، ہمیں نام کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو ڈونیشن کرتے ہیں تو ان کو چاہتے ہیں کہ ان کو میڈیا بھی کوریج دے تاکہ نام بھی تو ہو، پہ اتنا پیسہ دیا ہے. یہ عالم جس میں ہم کو جس میں کام کرنے کا موقع دیا گیا، عالم ظاہر اور عالم شہادت ہے، اور ہمارے حواس و ادراکات کا دائرہ بھی یہاں صرف ظاہر و مظاہری تک محدود ہے. یعنی یہاں ہم ہر شخص کا صرف ظاہری چال چلن دیکھ کر اس کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کر سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. ظاہری عمل پر سے ان کی نیتوں، دل کے بھیدوں اور سینوں کے رازوں کے دریافت کرنے سے ہم قاصر ہیں. اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نحنکم بظاہری واللہ یتولی السرائر، یعنی ہمارا کام ظاہر پر حکم لگانا ہے، مخفی راز اللہ کے سپرد ہیں، لیکن عالم آخرت میں فیصلہ کرنے والا اللہ تعالی علام الغیوب ہوگا. وہاں اس کا فیصلہ نیتوں اور دل کے ارادوں کے لحاظ سے ہوگا، گویا احکام کے بارے میں جس طرح یہاں ظاہری اعمال اصل ہیں اور کسی کی نیت پر یہاں کوئی فیصلہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا، عام آدمی نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح وہاں معاملہ اس کے برعکس ہوگا. اور حق تعالیٰ کا فیصلہ نیتوں پر ہوگا اور ظاہری اعمال کو ان کے تابع رکھا جائے گا۔ یہ حدیث ان جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مختصر مگر جامع اور وسیع المعانی ارشادات میں سے ہے جو مختصر ہونے کے باوجود دین کے کسی بڑے اہم حصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور دریا بکوزہ کے مصداق ہیں۔ یہاں تک کہ بعض آئمہ نے کہا ہے کہ اسلام کا ایک تہائی حصہ اس حدیث میں آ گیا، اور واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ آئمہ نے فرمایا مبالغہ نہیں بلکہ عین حقیقت ہے، کیونکہ اصولی طور پر انما الاعمال بالنیات والی حدیث کے بارے میں فرما رہے ہیں، اصولی طور پر اسلام کے تین ہی شعبے ہیں، ایمان یعنی اعتقادات، اعمال اور اخلاص۔ چونکہ یہ حدیث اخلاص کے پورے شعبے پر حاوی ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا ایک تہائی حصہ اس میں آ گیا، اور پھر اخلاص وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہر کام میں ہر قدم پر ہے، خاص کر جب بندہ کو اچھا سلسلہ شروع کرے، خواہ وہ علمی ہو یا عملی، تو وہ اس کا حاجت مند ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کے سامنے ہو۔ اس لیے بعض اکابر نے اپنی مؤلفات کو یعنی اپنی کتابوں کو اسی حدیث سے شروع کرنا بہتر سمجھا، چنانچہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح کو، اور اس کے بعد امام بغوی نے مصابیح کو، اور اسی طرح اسی حدیث سے شروع کیا، گویا اس کو فاتحۃ الکتاب بنایا، کتاب کا افتتاح اس سے کیا۔ اور حافظ الحدیث ابن مہدی سے منقول ہے کہ جو شخص کوئی دینی کتاب تصنیف کرے، اچھا ہو کہ وہ اسی حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرے، اور اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو اس کے ہر باب کو اسی حدیث سے شروع کروں گا، انما الاعمال بالنیات، تاکہ ہر کام سے پہلے آدمی نیت درست کر لے۔ راقم السطور مزور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس ناچیز نے بھی اس لیے اس حدیث پاک کا اپنی کتاب میں سب سے پہلے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث سے اخلاص پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول